تھی تو حضرت ابو ایوب انصاری کی جھونپڑی کے سامنے جانا جھونپڑی ہے جس جھونپڑی پر آج رسول اللہ کی قبر ہے اتنی جگہ پر ابو ایوب انصاری کی جھونپڑی تھی رسول اللہ اس جھونپڑی میں بیٹھے ابو ایوب انصاری ابو ایوب انصاری کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے کہ ابو ایوب انصاری تو انصاری تھا تو ایک غریب تھا ایک مسکین آدمی تھا
تیرے سر سے رسول اللہ کی سواری بیٹھی اور جس سواری کے لیے عرش نے رسک کیا جس سواری کے لیے جبریل نے بھی رسک کیا وہ سواری آئی تو ایک غریب صحابی کی کٹیا کے سامنے آتا ہے
سواری بیٹھتی رسول اللہ اس پر کٹیا میں چلے گئے اور آپ کسی جگہ پر قیام فرما دیں اور طویل عرصہ تک آپ ابو ایوب انصاری کے گھر آرام کروا دیتے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حضور کے گھر کے ساتھ اس کو ملا دیا گیا جو آپ نے مکان بنایا اسی میں اس کو شامل کر ابو ایوب انصاری کا مکان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اور جا رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس مکان میں آرام کروا دیا آپ کا بستر کرتا تھا یہ بات یاد ہے بستر آپ کا ایسا تھا کہ کھجوروں کی چھال بھری ہوئی ہوتی تھی چمڑے کے یعنی چمڑے کی چھال کھجوروں کی چھال یہ کھجوروں کے جو پتے ہوتے ہیں اور ان کو آپ نے بستر بنا دیا آپ کا ہمیشہ بستر یہ رہا لیکن کچھ عرصہ کے بعد ہندوستان کا ایک راجا تھا جس کو کہتے ہیں راجا ارمن بلوچستان کا راجا یہ بلوچستان کا راجا ارمن ہی تھا جس نے حضور کی خدمت میں ایک قافلہ بھیجا اس کو پتا چلا کہ آپ روزانہ نبی دنیا میں آتے ہیں اس نے حضور کی خدمت میں 9-10 آدمیوں کا ایک قافلہ بھیجا اور حضور کی خدمت میں دو چیزیں تحفے کے طور پر بھیجا اس دو چیزوں میں ایک زنجبیل کا پھل تھا ایک زنجبیل کا پھل اور ایک ساگوان کی لکڑی زنجبیل کا پھل عربی میں زنجبیل کہتے ہیں ادرک یہ ادرک نہیں جو خشک ہو جائے تو دور ہوتا حضور کی خدمت میں یہ دونوں چیزیں تھیں حضور نے ادرک تناول فرمایا ادرک پانی میں ڈالا گیا تھا پانی کے برتن میں ادرک رکھا گیا تھا تاکہ خشک نہ ہو جائے سارے صحابہ کی محفل میں حضور نے ادرک تقسیم کیا اور آپ کو فرمایا ہندوستان کا یہ پھل بڑا رہا یہ بڑی بیماریوں کا علاج یہ ہندوستان کا شرف حاصل ہے کہ اس کا یہ پھل اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے پسند کیا اور اب دیکھو اور اس کے بعد دوسری لکڑی کی ساگوان تو ساگوان کی جو لکڑی تھی حضور نے فرمایا میرے لیے ایک چارپائی بنائی جائے اور اس چارپائی کے چاروں پائے اس لکڑی کے بنائے جائے ہندوستانیوں نے کہا تھا کہ یہ لکڑی بڑی مضبوط ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی کے چار پائے اپنی چارپائی کے لیے بنائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چارپائی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں جو آپ کا بستر تھا وہ بدل دیا گیا اور بدل کر اس چارپائی پر آپ آرام فرمانے لگے جس چارپائی کے چاروں پائے ہندوستان کی لکڑی سے بنائے گئے تھے بعد میں اسی چارپائی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اٹھا اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو وہ چارپائی ابو بکر صدیق کے استعمال میں آئی تو ابو بکر صدیق کا جنازہ بھی اسی چارپائی سے اٹھا اور بعد میں فاروق اعظم جب شہید ہوئے تو ان کی لاش اور میت کو بھی اسی چارپائی سے ڈالا گیا اور عثمان غنی کے زمانے میں وہ چارپائی حضور کے باقی سامان کے ساتھ ملاپ کر دی گئی تو اس چارپائی کو 4000 درہم کے بدلے میں امیر معاویہ نے خرید لیا تو امیر معاویہ نے خریدا تو بعد میں امیر معاویہ کا جنازہ بھی اسی چارپائی سے تو اس میں اشتراک ہے یہ اشتراک ہے کہ ابو بکر کا جنازہ اور نبی کا جنازہ ایک چارپائی سے اور اشتراک کی تو اور بھی بڑی بات ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ صدیق کے اکبر کو پیغمبر سے کتنا عرص ہے کتنی محبت ہے کتنا پیار ہے اور کتنا تعلق ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا نبی کے قریب ہے یہ مدینہ کی زندگی ہے مکہ کے واقعات آپ سن چکے ہیں اور مدینہ کے واقعات بہت لگتے ہیں ایک ہی تقریر میں وہ ساری باتیں تو نہیں ہو سکتی لیکن چند باتیں ضرور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ 27 جنگیں لڑی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کتنی جنگیں لڑی
دشمنوں سے کتنی جنگیں لڑی ہیں 27 جنگوں میں
کوئی جنگ ایسی نہیں جس میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ شریک نہ حالانکہ حضرت علی جو ہیں یہ جنگ تبوک میں شریک نہیں تھے حضرت عثمان غنی جنگ بدر میں شریک نہیں تھے وہ علیحدہ بات ہے
کہ وہ شریک نہ ہونا کس وجہ سے تھا؟ وہ نبی کے حکم سے تھا. لیکن ابو بکر نے ہر وہ کام کیا جو نبی نے کیا. ابو بکر کی قسمت میں ہر وہ چیز آئی جو نبی کی قسمت میں. لیکن 10 سال رسول اللہ کا طرف مدینہ میں رہے اور 10 سالوں میں 27 جنگیں صدیق اکبر نے نبی کے ساتھ مل کر دشمنوں سے لڑی. اس مدت میں ابو بکر صدیق نے اپنی لڑکی عائشہ صدیقہ کا نبی کے گھر میں ہے. اس مدت میں یہ بھی ہوا کہ حضور کی بیوی خدیجہ فوت ہو گئی. حضور پریشان رہنے لگے. حضور اللہ صاحب جب پریشان رہنے لگے تو صدیق اکبر نے سوال کیا, یا رسول اللہ آپ بڑے پریشان ہیں؟ حضور نے فرمایا خدیجہ میری بڑی وفادار بیوی تھی, اس کا دکھ مجھے بڑا ہے. حضور پریشان رہتے ہیں تو ابو بکر صدیق نے بلا تکلم, منظور تو اللہ کا تھا لیکن اللہ نے صدیق کی زبان سے کہلوایا, صدیق اکبر نے بلا تکلم بغیر برادری کے مشورے سے اپنے اس پر محبت کی بنیاد پر بات کر دی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو دن بدن پریشان نہیں دیکھ سکتا. حضور فرمایا کیا کروں؟ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ آپ نکاح دوسرا کریں. نکاح دوسرا کہاں ہو؟ تو اس وقت حضور کا اور نکاح کوئی بھی ہوا تھا. تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میری لڑکی عائشہ حاضر ہے. حضور فرمایا عائشہ کی عمر تو صرف 7 سال ہے. تو ابو بکر نے فرمایا جی کوئی بات نہیں, میں نسبت کرنا چاہتا ہوں. اب آپ دیکھیے یہاں پر ایک تو یہ ہے نا کہ حکم اللہ کا آیا, اللہ کی طرف سے وحی آئی, اللہ کو پیغمبر نے فرمایا, پیغمبر کو اللہ نے فرمایا کہ آسمانوں پر عائشہ کے ساتھ میرا نکاح ہو چکا ہے. یہ تو ایک مشیت کی بات ہے, یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا. اس فیصلے کا کسی کے اکبر کو تو پتا نہیں تھا کہ جی کے اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی وحی کا پیغام پڑھ لیا ہو یا اللہ تعالیٰ کی مشیت کا کوئی رجسٹر دیکھ لیا ہو کہ عائشہ کا نکاح نبی کے ساتھ ہو گیا ہے, یہ تو بات نہیں تھی. لیکن پہل کس نے کی؟ عشق اور محبت کا یہ کتنا بڑا معیار ہے کہ رسول اللہ کی عمر 51 سال ہے, عائشہ کی عمر 7 سال ہے. ذرا سینے پر آپ اور میں ہاتھ رکھے, آپ اور میری لڑکی 7 سال کی ہو اور وہ 51 سال کے کسی آدمی کو میں اور آپ دینے کے لیے کبھی تیار نہ ہوگے,
ہم مر جائیں گے کبھی تیار نہ ہوگے. لیکن صدیق کے اکبر کو دیکھو کہ وہ کتنا بڑا نبی کا عاشق ہے کہ جس نبی کی عمر 51 سال ہے اس کو 7 سالہ بچی کی اس نے پیشکش کر دی. کیوں کر دی؟ حالانکہ صدیق اکبر کے دل میں یہ خدشہ ضرور تھا کہ آج کل سبھی عمر 7 سال ہے یا 70 سال آدمی کی سبھی عمر ہے. حضور کی عمر 51 سال ہو گئی ہے, 10 سال 15 سال 20 سال کے بعد
حضور دنیا سے رخصت ہو سکتے ہیں اور میری لڑکی جوانی میں بیوہ ہو سکتی ہے. یہ دکھ صدیق کے سامنے موجود تھا. چنانچہ دنیا نے دیکھا حضور کی عمر 63 سال ہوئی تو آپ دنیا سے چلے گئے اور اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 19 سال تھی. صرف 19 سال کی عائشہ رسول اللہ کے گھر میں بیوہ ہو گئی ہے. جوان لڑکی جس کے گھر میں بیوہ ہو جائے اس کا صدمہ اس باپ سے پوچھو, اس سرپرست سے پوچھو, اس بیٹی کے وارث سے پوچھو کہ تیری جوان بیٹی بیوہ ہو کر کیسے آتی ہے. لیکن صدیق کو یہ احساس ضرور تھا, یہ دکھ ضرور تھا. لیکن ابو بکر اپنی پریشانی برداشت کر سکتا تھا لیکن نبی کو آج پریشان نہیں دیکھ سکتا تھا. چنانچہ صدیق نے 7 سال کی عمر میں 51 سال کے پیغمبر سے اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا اور رشتے کے بعد جب 9 سال کی عمر ہوئی, عربوں میں 9-10 سال کی لڑکی جوان ہو جاتی تھی, تو عائشہ نے بلوغت کی عمر میں جس دن قدم رکھا اس دن عائشہ رسول اللہ کی بیوی بن چکی تھی اور نبی کے گھر میں آ چکی تھی. اور عائشہ ہی دنیا میں وہ خاتون کہلائی کہ جس خاتون نے بلوغت کے بعد اپنی بلوغت کے بعد اپنے گھر میں جب پہلی نظر اٹھائی تو اپنے شوہر پہ اٹھائی. اور عائشہ کو یہ مقام اللہ نے عطا فرمایا کہ وہ بیٹی تو صدیق اکبر کی کہلائی لیکن ماں پوری امت کی کہلائی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ جو مسئلہ ہم سے بھول جاتا سب صحابہ مل کر اماں کے پاس آتے, اماں 2 منٹوں میں وہ مسئلہ حل کر دیتے. حضور ابو ہریرہ نے فرمایا کہ آدھا دین 144,000 صحابہ نے روایت کیا ہے اور آدھا دین اماں عائشہ نے روایت کیا. یہ اماں کا مقام ہے. نعوذ باللہ, آج ایک ایسا غلیظ طبقہ جو عائشہ صدیقہ کو نعوذ باللہ بازاری عورت کہتا ہے. رافضیوں کا طبقہ, کتابیں پاکستان میں چھپی ہیں جو حضرت عائشہ پر تہمت لگا رہے ہیں. خیر یہ میرا موضوع نہیں, میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صدیق اکبر نے کس طرح جان لٹائی, کس طرح اولاد لٹائی. غار میں صدیق نبی کو گود میں لیے بیٹھے, وہ واقعہ آپ سن چکے. صدیق کی گود میں نبی کا سر, اور پھر یہ دیکھیں کہ صدیق کی گود میں تو نبی کا سر ہے لیکن صدیق اکبر کا لڑکا عبد الرحمان وہ دن بھر کے پیغام نبی کو غار میں پہنچاتا، صدیق کی بیٹی اسما نبی کے لیے کھانا پکاتی، اور صدیق اکبر کا غلام عامر بن فہیرہ وہ بکریاں لا کر صدیق کو دودھ پلاتا. یہ دیکھو سارا خاندان نبی کا غلام ہے، بڑا بیٹا عبد الرحمان بھی غلام ہے، بیٹی اسما بھی غلام ہے، اور جناب علی خود صدیق اکبر بھی نبی کا غلام ہے. اور جب عائشہ صدیقہ کی عمر 9 سال ہو گئی تو عائشہ کو نبی کی بیوی بنا کر نبی کے گھر میں بھیج دیا. یہ صدیق اکبر کا وہ عشق اور محبت ہے جس کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. 10 سال صدیق اکبر مدینہ میں رسول اللہ کے ساتھ رہے، 10 سال. ان 10 سالوں کی مدت میں مدینہ منورہ کے ساتھ 10 سال نبی کی زندگی میں صدیق نے گزارا. اور پھر ایک ایسا موقع آیا جنگ تبوک کا، یہ بڑا اہم واقعہ ہے. جنگ تبوک کا موقع ایسا آیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کا سارا سامان دے دیا. آپ نے واقعہ علماء سے سنا ہے، پہلے بھی کئی جمعوں میں سال میں یہ واقعہ ضرور آتا ہے کہ ابو بکر صدیق نے گھر کا سارا سامان دے دیا، عمر فاروق نے آدھا سامان دے دیا. یہ تو باتیں ٹھیک ہیں، لیکن جو اگلی بات ہے وہ عشق کے آخری منزل کی ہے. گھر کا سارا سامان دے دیا ٹھیک ہے، لیکن اماں عائشہ فرماتی ہے کہ جس دن جنگ تبوک میں رسول اللہ نے چندے کی اپیل فرمائی، مقابلہ تھا 2.5 لاکھ رومیوں سے اور صحابہ کی تعداد تھی 30,000. 30,000 آدمیوں کے لیے کھانا کھلانے کے لیے ایک وقت کی روٹی کے پیسے نہیں تھے. حضور نے چندے کی اپیل فرمائی، صحابہ نے مال دیا، جانے قربان کی، سب کچھ لٹایا. اماں فرماتی ہے کہ صدیق اکبر نے، میرے والد نے گھر کا سارا سامان نبی کی مدرسے میں بھیج دیا، گھر میں کچھ بھی نہ بچا. تو رات کو میں نے دیکھا کہ میرا والد یوں دیوار پر ہاتھ پھیر رہا ہے. یہ تفسیر عزیزی کا واقعہ ہے کہ میرے والد نے یوں ہاتھ پھیرا. تو میں نے پوچھا ابا جان کیا دیکھتے ہیں؟ تو ابا نے فرمایا، بیٹی میں نے کپڑا سینے والی ایک سوئی یہاں لٹکائی تھی، میں چاہتا ہوں کہ وہ سوئی بھی یہاں نہ رہ جائے، وہ سوئی ملے تو وہ بھی میں نبی کے دفاعی فنڈ میں دے دوں، کسی فوجی کے کپڑا سینے کے کام آ جائے. یہ تفسیر عزیزی. اور اس کے بعد پھر ایسا واقعہ پیش آیا، اماں فرماتی ہے کہ ساری رات رسول اللہ نے 5ویں مرتبہ چندے کی اپیل فرمائی تو ابو بکر ساری رات کروٹیں بدلتے رہے. میں نے کہا ابا جان کیا ہوا؟ تو صدیق رو پڑے. صبح کو اٹھ کر کہتے ہیں، بیٹی میں کیوں نہ روؤں، میں کیوں نہ پریشان ہوں، میرے جسم پر تو نے دیکھا کتنا مہنگا کپڑا، یہ 32 درہم کا کپڑا، اور رسول اللہ گھر میں پریشان ہے، رسول اللہ کو تکلیف ہے، اور میں نے 32 درہم کا کپڑا پہنا ہوا، اس لیے ساری رات مجھے نیند نہیں آئی. کہ یہ تو ابو بکر کے عشق میں نہیں ہے. ابو بکر صدیق اسی طرح مدینہ کے بازار میں گئے، وہاں اپنے کپڑے اچھے اتار دیے، وہ ایک دکاندار کو بیچ دیے، پیسے بچے، وہاں سے ٹاٹ کا لباس خریدا، اور ٹاٹ کا لباس خرید کر وہ رسول اللہ کی خدمت میں آئے، خود ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، اور جو پیسے بچے وہ پیسے بھی لا کر رسول اللہ کی محفل میں دے دیے. صدیق اکبر نبی کے پاس بدر مسجد نبوی میں بیٹھے، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، اور دیکھو ٹاکیوں والا، علماء کہتے ہیں کہ 28 ٹاکیاں تھی صدیق اکبر کے لباس پر، اور صدیق نے جس دن نبی کا کلمہ پڑھا تھا لاکھوں درہم کا مالک تھا، لیکن آج صدیق کے گھر میں کچھ نہ تھا، ٹاکیوں والے کپڑے تھے، ٹاکیوں کا لباس تھا. عین ان حالت میں آسمانوں سے جبرائیل امین آیا، اور جبرائیل امین نے آ کر پیغمبر سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آسمانوں سے خدا نے جی ابو بکر صدیق کو سلام بھیجا ہے، اور ابو بکر سے خدا نے پوچھا ہے کہ ان ٹاکیوں والے کپڑے میں بھی ابو بکر خدا سے راضی ہے. یہ ساری حدیث کی کتابوں میں واقعہ ہے. حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر سے پوچھا کہ دیکھو یہ جبریل آئے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ان تاکیوں میں بھی تو خدا سے راضی ہے یا نہیں. تو ابو بکر کی چیخیں نکل گئیں، وہ بوڑھا ابو بکر رو پڑا، کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ کی محبت میں کپڑوں کی تاکیاں ہیں، میرے جسم کی تاکیاں، میرے جسم کی چمڑی ادھر جائے، صدیق تب بھی خدا پہ بھی راضی ہے، مصطفیٰ پہ بھی راضی
ہے.
اس ابو بکر کی عظمت کو دیکھو، اس کے معیار کو دیکھو، اس کے کارناموں کو دیکھو. اور آج پوری شیعت، پورا خمینی کا مذہب اس ابو بکر کو برا کہنے کے لیے ایران کا سرمایہ خرچ کر رہا ہے، ایران کا تیل اس بات پہ صرف کر رہا ہے کہ صدیق اکبر مسلمان نہیں تھا، صدیق اکبر نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا. ایک شیعہ زاکر سے ایک آدمی نے پوچھا کہ ابو بکر نے تو پوری زندگی نبی کے ساتھ گزاری. تو اس نے کہا کہ ابو بکر کو ایک نجومی نے بچپن میں کہہ دیا تھا کہ آخر الزمان ایک نبی آئے گا, تم اس کے ساتھ مل جانا, تمہیں بڑا عہدہ ملے گا, بڑی دولت ملے گی, بڑا پیسہ ملے گا. چنانچہ ابو بکر اسی وجہ سے نبی کے ساتھ چمٹا رہا, بالآخر وہ خلیفہ بن گیا. سوال یہ ہے کہ وہ ابو بکر جس دن نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس دن اس کے پاس کتنی دولت ہے, اور جس دن اس کا جنازہ اٹھتا ہے اس دن اس کے پاس کتنی دولت ہے. ٹاکیوں کے کپڑے, ٹاکیوں کا لباس, گھر میں فقیرانہ اتوار, کوئی چیز ساتھ نہیں. جس دن ابو بکر خلیفہ بنتا ہے کندھے پر کپڑا ڈال کر ابو بکر مدینہ کے بازار میں کپڑا لے کر جانا چاہتا ہے اور کپڑا فروخت کرنے کے لیے نکلنا چاہتا ہے, صدیق اکبر کپڑا لے کر نکلتا ہے اور گھر میں کچھ نہیں ہے اور کپڑا بیچ کر گزارا کرتا ہے. اور بالآخر صدیق اکبر کی وفات کا وقت آیا تو پوچھا گیا, فرمایا بیٹا عبدالرحمن میں دنیا سے جا رہا ہوں, مجھے خدر کے انہیں پرانے کپڑوں میں دفن کر دینا. تو بیٹے نے کہا مسلمان کیا کہیں گے کہ یہودی کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کے خلیفہ کو اچھا کپڑا بھی نہ ملا. تو صدیق نے فرمایا بیٹا میرا گزارا خدر کے انہیں کپڑوں میں ہو جائے گا, اچھا کپڑا مدینہ کی کسی بیوہ کے کام آ. یہ صدیق اکبر کی عظمت ہے. جب صدیق نبی کے پاس آیا تو اس نے اس کے پاس کتنی دولت تھی, اور جب جنازہ اٹھا تو کتنی دولت تھی, اس نے کیا بنایا, کیا کاروبار کیا, کیا جائیداد بنائی, کتنی دولت بنائی, یہ تو دیکھو. وہ تو کنگال ہو گیا تھا, وہ تو فقیر ہو گیا تھا نبی کی محبت میں, وہ تو سب کچھ لٹا بیٹھا تھا پیغمبر کے پیار میں, نبی کے عشق میں, نبی کی محبت میں. اس نے تو کچھ بھی اپنے پاس نہیں چھوڑا. یہ صدیق اکبر کی عظمت. میرے دوستو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پھر تفسیر عزیزی میں ایک اور واقعہ ہے کہ صدیق اکبر نے جب ٹاٹ کا لباس پہنا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھی ٹاٹ کا لباس پہنا دیا. رسول اللہ نے دیکھا کہ جبرائیل مسجد نبی کے دروازے پر کھڑے اور ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے. حضور فرمایا جبرائیل تجھے کیا ہوا؟ فرمایا جب ابو بکر نے آپ کے عشق میں مدینہ کے بازار میں کپڑے اتار کر ٹاکیوں والا ٹاٹ کا لباس پہنا تو اللہ کی رحمت کو جوش آیا. اللہ نے فرمایا جبرائیل کیا آج 70,000 فرشتوں کو ٹاٹ کا لباس پہنا دے اور مدینہ میں لے جا کر میرے نبی کو مبارک دے, اور میرے نبی کو کہا کہ جب تک تیری امت میں ابو بکر جیسے عاشق موجود ہیں دنیا کی کوئی طاقت تجھے شکست نہیں دے سکتی. یہ صدیق کا معیار ہے, یہ صدیق کی عظمت ہے, یہ صدیق کے کارنامے ہیں, یہ صدیق کا مرتبہ ہے. وفات رسول حضور کی وفات کا وقت آیا, حضور نے فرمایا مرو با بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر کو بلاؤ آ کر میرے مصلی پر نماز پڑھا. حضرت عائشہ نے فرمایا ان نابانی کا سقیم, میرے باپ ابو بکر بیمار ہیں, آپ عمر سے کہہ دو کہ وہ نماز پڑھائے. حضور نے فرمایا یا اللہ الا ابا بکر, عائشہ میں کیا کروں, میرا خدا ابو بکر کے علاوہ اور کسی کو میرے مصلی پہ کھڑا کرنے کے لیے راضی نہیں کرتا. چنانچہ صدیق اکبر نے نبی کی زندگی میں اتنی نمازیں نبی کے مصلے پر پڑھا. کتنی نمازیں پڑھا؟ اب سوال یہ ہے کہ اگر ابو بکر مسلمان نہیں تھا جس طرح خمینی نے لکھا ہے, سوال یہ ہے کہ اگر ابو بکر کے حق پر ابو بکر نے علی المرتضیٰ کے حق پر قبضہ کر لیا تھا تو سوال ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں حضرت علی المرتضیٰ بھی تو موجود تھے, حضرت حسن بھی موجود تھے, حضرت حسین بھی موجود تھے, بتاؤ عباس بھی موجود تھے, سارے صحاب پیغمبر کا خاندان موجود تھا, انہوں نے نماز کس کے پیچھے پڑھی, انہوں نے امام کس کو مانا, صدیق تو مصلے پر کھڑا ہے, بتاؤ علی بھی ابو بکر کے پیچھے کھڑا ہے, حسین بھی پیچھے کھڑا ہے, حسن بھی پیچھے کھڑا ہے اور عباس بھی پیچھے کھڑا ہے. اور اس کے بعد صدیق اکبر 2 سال 3 مہینے 11 دن تک عثمان ابو بکر صدیق خلیفہ رہے, 2 سال 3 مہینے 11 دن تک. اور صدیق اکبر اس ساری مدت میں مصلی رسول پر امامت کراتے رہے, علی پیچھے نماز پڑھتے رہے, حسین پڑھتے رہے, حسن پڑھتے رہے, عباس پڑھتے رہے. خاندان نبوت نے تو ابو بکر کو امام مان لیا, لیکن آج علی المرتضیٰ کا نام لینے والا دھنگی, غلیظ, رافضی, بدماش اور ملعون آج ابو بکر کو کافر کہتا ہے اور خمینی صدیق اکبر کو کافر لکھتا ہے. سوال ہے کہ علی المرتضیٰ شیر خدا جس کو اپنا 2 سال تک امام مانتا رہا, اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو بتاؤ علی المرتضیٰ کی نمازیں کہاں جائیں, علی المرتضیٰ کی اقتدا کا کیا بنے گا, پھر عمر فاروق 10 سال خلیفہ رہے، علی پیچھے نماز پڑھتے رہے، پھر 12 سال تک عثمان غنی خلیفہ رہے، علی پیچھے نماز پڑھتے رہے. سوال یہ ہے کہ 24 سال تک علی المرتضی، حسن اور حسین نے جن تینوں خلفاء کو امام مانا، انہی تینوں کو شیعہ کافر کہتا ہے، انہی تینوں کو خمینی کافر لکھتا ہے. سوال ہے کہ 24 سال تک جو خاندان نبوت کے امام رہے، اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو خاندان نبوت کی نماز کہاں چلے؟ کوئی بات آپ کی سمجھ میں آ رہی؟ سمجھ میں بات آ رہی؟ اور جس وقت حضرت فاطمہ فوت ہوئی، حضرت فاطمہ کا جنازہ مسجد نبوی میں لا کر رکھا گیا، حضرت علی نے فرمایا کہ اے جانشین رسول ابو بکر، آپ فاطمہ کا جنازہ پڑھائیں. حضرت ابو بکر نے فرمایا علی، بیٹی نبی کی ہے، بیوی تیری ہے، جنازہ تم پڑھاؤ. حضرت علی نے جو جواب دیا وہ شیعہ کی کتاب کشف الغمہ میں، مسلمانوں کی کتاب ترمذی شریف میں وہ جواب موجود ہے. جواب کیا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ اے جانشین رسول ابو بکر، میں فاطمہ کا جنازہ کیسے پڑھاؤں؟ میرے سامنے رسول اللہ کا یہ فرمان گونجتا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ لا ينبغي لقوم فيهم ابا بکر ان يؤمهم غيره، کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو کسی اور کے لیے جائز نہیں کہ مسلے پہ کھڑا ہو. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق نے جنازہ فاطمہ الزہرا کا پڑھا. لیکن شیعہ کیا کہتا ہے کہ ابو بکر نے حق چھین لیا، ابو بکر نے فاطمہ کا حق نہیں دیا، ابو بکر نے فاطمہ کو دھکے دیے. نعوذ باللہ، اگر فاطمہ کو صدیق نے دھکے دیے تھے تو آج حسین کی غیرت کہاں تھی، حسن کی غیرت کہاں تھی، علی کی غیرت کہاں تھی کہ پھر اسی ابو بکر کو ماں کا جنازہ پڑھانے کے لیے حسین مسلح پر کھڑا کر رہا ہے. ایسا پاگلوں والا مذہب دنیا میں کہیں نہیں آیا. کہتے ہیں امام بھی غار میں، قرآن بھی غار میں، اور خود بازار میں. پوری دنیا میں سب سے غلیظ فتنہ، سب سے غلیظ فرقہ شیعہ کا. صدیق اکبر کو کوئی آدمی کافر کہے اور پھر وہ کتابیں پاکستان میں چھپیں، پاکستان میں کتابیں چھپی ہیں، خمینی نے چھاپی ہیں، خمینی کا لٹے کر پاکستان میں آیا ہے، جس میں کھلے عام اس نے ابو بکر صدیق کو غیر مسلم لکھا ہے. ہم شیعہ کو کافر کہیں ہم پر اعتراض ہے. یہ سخت تقریر ہو گئی، مولوی فرقہ وارانہ تقریر کرنے لگا، مولوی نے نفرت پھیلا دی. اس سے کوئی نفرت نہیں پھیلی کہ جو ابو بکر آج تک نبی کے ساتھ سویا ہوا ہے اس کو جو آدمی کافر کہے، اس کے کہنے سے کوئی نفرت نہیں پھیلتی. پھر اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو یہ مقام عطا فرمایا، یہ عظمت عطا فرمائی. ایک تو یہ ہے کہ صدیق آج تک نبی کے ساتھ سویا ہوا ہے، یہ بھی عظمت ہے. صدیق نے 43 سال نبی کا چہرہ دیکھا، یہ بھی عظمت ہے. علی نے 27 سال نبی کو دیکھا، صدیق نے 43 سال نبی کو دیکھا، یہ عظمت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں. لیکن میرے دوستو بتاؤ، اب نمازیں اور بھی دنیا پڑھتی ہے، روزہ اور بھی لوگ رکھتے ہیں، حج اور بھی دنیا کرتی ہے، صحبت اور بھی لوگوں کو نبی کی نصیب ہوئی ہے، لیکن صدیق کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو وہ خلعت عطا فرمائی، وہ مرصع عطا فرمایا، وہ مرتبہ عطا فرمایا، وہ عظمت عطا فرمائی کہ جو پوری دنیا میں کسی کو نہیں ملی. کہ حضور کی عمر 63 سال ہے، اللہ تعالیٰ نے صدیق کی عمر بھی 63 سال بنائی. حضور کی وفات سوار کے دن، صدیق کی وفات بھی سوار کے دن. حضور کو وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا، صدیق کو بھی 15 دن پہلے بخار آیا. حضور کے پہلے سر میں درد ہوا، صدیق کے بھی پہلے سر میں درد ہوا. حضور کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا، صدیق کو بھی وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا. حضور کو زہر یہودیوں نے دیا، صدیق کو زہر یہودیوں نے دیا. حضور کو زہر ایک لڑکی نے دیا، صدیق کو زہر ایک لڑکی نے دیا. حضور کو زہر کھانے میں دیا گیا، صدیق کو زہر بھی کھانے میں دیا گیا. حضور کو زہر گوشت میں دیا گیا، صدیق کو بھی زہر گوشت میں دیا گیا. حضور کے ساتھ کھانے میں ایک صحابی شریک تھا، صدیق کے ساتھ بھی کھانے میں ایک صحابی شریک تھا. جو حضور کے ساتھ شریک تھا وہ زہر کی وجہ سے شہید ہو گیا، حضور کو خدا نے بچا لیا. جو صدیق کے ساتھ شریک تھا وہ شہید ہو گیا، صدیق کو خدا نے بچا لیا. اس عظمت کو دیکھو، حضور کی پہلی جنگ جنگ بدر ہے، جنگ بدر میں 14 صحابی شہید ہوئے. صدیق کی پہلی جنگ جنگ ذوالقریہ ہے، جنگ ذوالقریہ میں بھی 14 صحابی شہید ہوئے. حضور کے 2 داماد عشرہ مبشرہ میں، یعنی عثمان اور علی. ابو بکر کے بھی 2 داماد، ایک حضرت زبیر اور ایک خود حضور کی ذات، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں. حضور کی بیٹی فاطمہ نے چکی پیسی، صدیق کی بیٹی اسما نے بھی چکی پیسی. حضور کی بیٹی زینب کو دھکا دیا گیا، صدیق کی بیٹی اسما کو، صدیق کی بیٹی اسما کو بھی دھکا دیا گیا. حضور کے نواسے حضرت حسین کو شہید کیا گیا، صدیق کے نواسے عبداللہ بن زبیر کو بھی شہید کیا گیا. حضور کے نواسے کا سر کاٹا گیا، صدیق کے نواسے کا بھی سر کاٹا گیا. حضور کے نواسے کو خلافت کے مسئلے پہ شہید کیا گیا، صدیق کے نواسے کو بھی خلافت کے مسئلے پہ شہید کیا گیا. حضور کے نواسے کو ظلمن شہید کیا گیا، صدیق کے نواسے کو بھی ظلمن شہید کیا گیا، حضور کی وفات مدینے میں ہوئی، صدیق کی وفات بھی مدینے میں ہوئی، حضور نے وفات کے وقت مسواک مانگی، صدیق نے بھی وفات کے وقت مسواک مانگی، حضور کی مسواک کو بھی عائشہ نے چبایا، صدیق کی مسواک کو بھی عائشہ نے چبایا، حضور نے آخری لفظ فرمائے الصلاۃ والسلام، صدیق نے بھی آخری لفظ فرمائے الصلاۃ والسلام، حضور نے یہ بھی فرمایا اللہم فی رفیق لالا، صدیق نے بھی یہ کہا اللہم فی رفیق لالا، وفات کے بعد جس چارپائی پہ حضور کا جنازہ آیا اسی چارپائی پہ صدیق کا جنازہ آیا، جو چادر حضور کے چہرے پہ ڈالی گئی وہی چادر صدیق کے چہرے پہ ڈالی گئی، جس حجرے میں حضور کی قبر بنی اسی حجرے میں صدیق کی قبر بنی، اور قیامت کے دن جس دن نبی اٹھیں گے اسی دن صدیق اٹھیں گے، جس طرف نبی جائے گا اس طرف صدیق جائے گا، صدیق نبی حوض کوثر پہ جائیں گے صدیق بھی حوض کوثر پہ جائیں
گے۔
یہ وہ مقام وہ مقام وہ مرتبہ جو اللہ نے جانشین رسول خلیفہ رسول خلیفہ اول صدیق اکبر کو عطا فرمایا، وہ امت کے بعد کسی اور کو عطا نہیں کیا کیا گیا ہے۔ بولو تو بھائی جماعتی ثانی، صدیق اکبر کا یوم وفات ہے، صدیق اکبر پورے پاکستان کی 97% سنی آبادی کا امام ہے، لیکن ریڈیو ٹیلی ویژن اخبارات نے صدیق اکبر کو کوریج نہیں دی، صدیق اکبر کے کارنامے بیان نہیں کیے، محرم کا مہینہ آتا ہے تو ریڈیو اس طرح ہو جاتا ہے جیسے ذاکروں کا ریڈیو ہو، جیسے ذاکروں کا ٹیلی ویژن ہو، جیسے شیعہ کا ٹیلی ویژن ہو، پورا مہینہ ذاکروں کے نرز میں ہوتا ہے، لیکن بھائی جمادی ثانی صدیق اکبر کا یوم وفات ہے، نہ ٹیلی ویژن بولا ہے نہ ریڈیو بولا ہے، یہ پاکستان سنیوں کا پاکستان ہے، یہ شیعہ کا پاکستان نہیں۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ابو بکر کا غلام بنائے، صدیق کی غلامی نصیب کرے، قیامت کے دن صدیق سے ہمارا حشر کرے۔ ٹھیک ہے، صدیق کے ساتھ ہمارا حشر ہونا چاہیے، اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی کہ ہمارا حشر ابو بکر صدیق کے ساتھ ہو، ابو بکر کے غلاموں کے ساتھ ہو، ابو بکر کے ماننے والوں کے ساتھ ہو، اور جو ابو بکر صدیق کو برا کہتا ہے وہ لا شک کافر ہے، لا شک۔ کیوں؟ کہ صدیق کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، قرآن نے کہا ہے اس یقول لصاحبہ ہی کہ پیغمبر غار میں تجھے تیرے دوست صدیق نے کہا تھا کہ یہ دشمن سامنے آ گئے ہیں، تو دیکھو قرآن نے ابو بکر کو نبی کا دوست قرار دیا قرآن۔ اور ہمیں نہیں کہتا کہ ابو بکر نے دل سے نبی کا کلمہ ہی نہیں پڑھا، تو قرآن کی بات مانے یا اس ملعون کی بات مانے؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، وقت کافی ہو چکا ہے، ہمیں ایک بات کا بڑا افسوس ہے، یہ کئی دنوں سے بھارت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں جو حریت پسندوں پر ظلم ہو رہا ہے وہ قابل مذمت ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان میں 5 فروری کو پورے ملک میں ہڑتال کی جا رہی ہے، اور سارے مسلمانوں کو اس ہڑتال میں اس احتجاج میں شریک ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس ہڑتال کی اپیل میاں نواز شریف صاحب نے کی، یہ بہت اچھا اقدام تھا، اور اس کی تائید میں پیپل پارٹی کی حکومت نے آج اعلان کیا ہے کہ وہ پورے پاکستان میں ہڑتال کرے گی اور 5 فروری کو احتجاج میں شریک ہوگی۔ یہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ زید نہیں کی، ورنہ پیپل پارٹی والے یہ کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے 5 کو کی ہے ہم 10 کو کریں گے، انہوں نے 1 دن کی ہے ہم 8 دن کریں گے ہڑتال، ایسے بھی کہہ سکتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو، ان میں سے کئی سمجھدار آدمی بھی رکھے ہوں گے جن کو عقل آ گئی کہ اگر پنجاب میں 5 فروری کو ہڑتال ہو اور 6 فروری کو صوبہ سرحد میں ہو اور 7 فروری کو سندھ میں ہو اور 8 کو بلوچستان میں ہو ماشاءاللہ، ہے پھر پاکستان نہیں رہتا، پھر ہڑتال استان بن جاتا ہے، یہی چیز ہو جائے۔ تو اس لیے 5 فروری کا احتجاج جو ہے پورا پاکستان مل کر کر رہا ہے، ہم اس کی تائید کرتے ہیں، سارے مسلمانوں کو اس میں شریک ہونا چاہیے۔ یعنی حیرانی کی بات کہ جتنے بھی دنیا میں جابر عامر آئے ان کا حشر بھی دنیا نے دیکھ لیا، دیکھا جائے پاکستان میں سکندر مرزا آئے، وہ مرا تو کراچی کے ایک ہوٹل میں مرا، اور اس کی قبر ایران میں بنائی، ایران کی دوسری حکومت نے اس کی ہڈیاں نکال کر سمندر میں پھینکی، اس کا یہ حشر، ٹھیک ہے؟ اچھا دیکھا، اور یہاں پر جنرل غلام احمد آیا اس کی قبر کراچی کے گورا قبرستان میں بنائی گئی جب وہ مرا، عیسائیوں کے قبرستان پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، عیسائیوں کے قبرستان، اور اس کی قبر پر ایک درخت کھڑا ہوتا تھا سارے قبرستان، اس لیے قبرستان کے سارے کتے اسی کی قبر پر آ کر بیٹھتے، اس کا حشر، اس نے ظلم کیا تھا قوم پر، ایسا حشر ہوا. اور یہاں پر بڑے بڑے شاہ ایران کو دیکھو، اس کو جگہ ہی نہیں ملی کہاں دفن ہونا، جگہ ملی ہے. اور ایسے لوگ بھی آئے جو کہتے تھے ہماری کرسی بڑی مضبوط ہے، رات کو سوئے تو وزیر اعظم تھے، صبح اٹھے تو اسیر اعظم تھے، ٹھیک ہے نا. ان کا حشر بھی دنیا نے دیکھا. اور ابھی چاؤ سسکو کو دیکھو، 60,000 آدمیوں کو رومانیہ کے سربراہ نے قتل کرایا، لیکن دنیا نے دیکھا ایک دن پہلے حکمران مطلق العنان، اس کے قلم سے لوگوں کی موت و حیات کا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن ایک دن بعد فائرنگ اسکواڈ کے سامنے اس کو گولی کا نشانہ بنا، ایک آدمی اس کی حمایت میں نہیں. جج نے کہا اس کو گولی کون مارے گا، تو 10,000 آدمیوں نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا ہم اس کو گولی مارتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اب دیکھو کشمیر میں حریت پسندوں نے آزادی کا مطالبہ کیا، 42 سال ہو گئے انگریز کی غلط تقسیم کے باعث مقبوضہ کشمیر کا معاملہ یوں کا توں رکھا گیا، اور وہ انڈیا کا دعویٰ ہے کہ یہ ہمارا، پاکستان کا دعویٰ ہے کہ ہمارا. اب دو ملک کہتے ہیں کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اس قوم سے پوچھا جائے کہ تم کس کے ساتھ ملنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے نا، یہ حل ہے نا. اور اس قوم سے پوچھنے کو کہتے ہیں حق کے خود ارادیت. حق کے خود ارادیت کا معنی یہ ہے کہ تمہارا ارادہ کیا ہے، اپنا ارادہ کیا ہے یہ بتاؤ. پوری دنیا کہتی ہے، اقوام متحدہ کہتی ہے، سلامتی کونسل کہتی ہے، پوری دنیا کے انسانی حقوق کے علم بردار کہتے ہیں کہ کشمیریوں سے پوچھو تم کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو. لیکن انڈیا اس استصواب رائے کا احترام نہیں کرتا، وہ کہتا ہے نہیں یہ ہمارا علاقہ. اور وی پی سنگھ ماشاءاللہ آئے ہیں، ہم سمجھتے تھے کہ راجے اس سے یہ مختلف ہوں گے، لیکن یہ بھی انہی کے ساتھ ہے بھائی. مقبوضہ کشمیر میں حریت پسندوں نے
کشمیر جو کو پیسنا چاہتا ہے، لیکن بھارتی سامراج اور بھارتی سورماؤں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ مسلمان غیرت و حمیت کا پتلا ہے، مسلمان بدر و حنین کے غازیوں کی یاد تازہ کرتا ہے، مسلمان افغانستان کا مجاہد ہے جس نے پوری دنیا سے کمیونزم کا جنازہ نکالنے کی بنیاد رکھتی ہے. اور اب آذربائی جان میں، وہ آذربائی جان جس کو تاریخ کی کتابوں میں بخارا کہا جاتا ہے، جس میں آج بھی امام بخاری کی قبر ہے، جہاں کا مسلمان حریت فکر کی آواز بلند کر رہا ہے. اب پوری دنیا میں یہ جو صدی 15ویں ہے، یہ اسلام کی صدی ہے، مسلمانوں کی صدی ہے، حریت فکر کی صدی ہے. یہاں ظالموں کو اس صدی میں کوچ کرنا ہوگا، اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی انسانیت کو حریت فکر کے لیے بلند آواز کر کے اپنے حقوق لینا ہوگی. یہ 15ویں صدی حریت فکر کی اور اسلام کی صدی. اب اس کی تائید کرتے ہیں، آذربائیجان میں روسیوں نے کیا کیا. اب دیکھو مقبوضہ کشمیر میں کشمیری حریت پسندوں سے بھارت زیادتی کر رہا ہے، تو روس کیا کہتا ہے، روس کا بیان آیا گوربا چوک کا کہ مقبوضہ کشمیر میں حریت پسندوں پر ظلم نہ کیا جائے، وہ یہ بیان دے رہا ہے. لیکن اس سے پوچھا جائے کہ آذربائیجان میں تم کیا کر رہے ہو، وہ کہتا ہے کشمیر میں تو ظلم نہ کیا جائے، لیکن آذربائیجان میں مسلمانوں کو جو تم نے ٹینکوں کے نیچے کچل ڈالا، وہاں پر تمہاری رگ حمیت نہیں پھڑکتی. اور افغانستان میں 10,00,000 انسان شہید ہو چکے، اور ایک اندازے کے مطابق 15,00,000 انسان ذبح ہو چکے ٹینکوں کے نیچے، سرنگوں کے نیچے، بارودی سرنگوں کے نیچے، ہاتھ پاؤں کٹ چکے ہیں. پشاور کے ہسپتال ان اپاہج جوانوں سے بھرے پڑے ہیں جنہوں نے 10 سال تک روسی سامراج کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر ظلم کا مقابلہ کیا. میں کہتا ہوں کہ اس صدی میں افغانستان کے مجاہدوں نے وہ کارنامہ سر انجام دیا ہے
جو بالا کوٹ کی جنگ میں شاہ اسماعیل شہید نے اور سید احمد شہید نے کارنامہ سر انجام دیا، جو 1857 کی جنگ آزادی میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے، مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی نے جو کارنامہ سر انجام دیا، وہی کارنامے آج افغانستان کی جنگ میں علماء سر انجام دے رہے ہیں. افغانستان کی جنگ میں 7 جماعتیں شریک ہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ 7 جماعتوں میں نمائندے وہی شریک ہیں جو پاکستان اور ہندوستان کے مدارس سے پڑے ہوئے، اور ان میں سب سے زیادہ علماء دارالعلوم حقانیہ اکوڑا فٹک کے علماء ہیں جو آج بھی افغانستان میں جنگ لڑ رہے ہیں. یہ حقانیہ اکوڑا فٹک جو پاکستان کا سب سے بڑا مدرسہ ہے، جو مولانا عبدالحق صاحب ایم این اے کا مدرسہ ہے، جو مولانا سمیع الحق صاحب کا مدرسہ ہے، اس سے پڑے ہوئے سب سے زیادہ طلبا افغانستان میں جنگ لڑ رہے ہیں. اور اسی طرح دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل علماء مولانا محمد نبی محمدی، یونس خالص، یہ سب دارالعلوم دیوبند کے فارغ ہیں، اور ان لوگوں نے حریت فکر کی آواز بلند کی ہے، اور انہوں نے وہ کارنامے افغانستان میں سر انجام دیے کہ جس کے بعد کیا ہوا کہ بلغاریہ میں آواز اٹھی، رومانیا میں آواز اٹھی، مقبوضہ کشمیر میں آواز اٹھی، آذربائیجان میں آواز اٹھی، اور پوری دنیا میں اسلام کی آواز بلند ہو رہی ہے، اور ساری دنیا کا مسلمان حریت پسندوں کے ساتھ. آپ ساتھ ہیں یا نہیں؟ 5 فروری کو اس حریت پسندی کا ہمیں ثبوت دینا چاہیے. وآخر دعوانا اور بخاری چوک سے صبح 9 بجے، بخاری چوک سے انشاءاللہ صبح 9 بجے بخاری چوک سے 5 فروری کو جلوس نکالا جائے گا، جس کی قیادت چیئرمین بلدیہ اور اراکین کریں گے، اراکین بلدیہ اور شہر کے مؤذین کریں گے. سارے دوست 5 فروری صبح 9:10 بجے بخاری چوک میں پہنچ جائیں.